الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلطان الجبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر الدفاع معزز علماء الكرام سب احترام کے قابل فانی اعتبار امام علی کرمین کی اجلاس کی بس امام الشمی سلطان الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو حدیث عقیدت پیش کرنا ہے ربیع الاول کی مناسبت سے گزارشات ملک کے دیگر بعض حصوں میں پیش کی ان ضروری گزارشات کا کچھ حصہ آج کی اس تقریب میں بیان کرنا اپنے خیال کے مطابق ضروری سمجھتا ہوں. میری معلومات کے مطابق ربیع الاول کے ماہ مبارک میں آپ کے شہر کا یہ پہلا اجلاس ہے. اس لیے بھی زیادہ ضروری خیال کیا کہ میں یہ چند گزارشات ہر حال عرض کروں جن کا براہ راست تعلق اسی مبارک ماہ سے ہو. ہمارے موجودہ ماحول اور معاشرہ میں دوسرے عموماً کام کر رہے ہیں. ایک دن ملا اولاد النبی کے نام سے، اپنی سرگرمی جاری رکھے ہوئے، اور ایک ذہن سیرت النبی کے نام سے اپنے پروگرام کی اشاعت کر رہا ہے، اور اب یہ دونوں ذہن ایک دوسرے سے خاص ہے، دور جا چکے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے ملک میں یہ مطالبہ بذریعہ قرارداد شروع ہو گیا کہ سکرات سرکاری تقریبات ہیں یا غیر سرکاری ہیں، ملک میں جہاں کہیں گے سیرت النبی کے نام سے جلسے یا تقاریب کا انعقاد ہو رہا ہے، اس کو بند کیا جائے، بد نبی کے میلاد النبی کے نام سے تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے، یہ مطالبہ بذریعہ قرارداد شروع ہو گئی۔ میں آگے چل کے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ مطالبہ کس نے کیا، کب کیا، اور انہیں یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی۔ افسوسناک اور صد افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ اسلامی سلطنت ہو، مسلمان حکومت ہو، رعایا میں کثیر تعداد مسلم قوم کی ہو، اور اس کثیر تعداد میں مسلمانوں کی واضح اکثریت میں کوئی شخص بڑی گھٹائی کے ساتھ بذریعہ اخبار قرارداد پاس کرے کہ سیرت النبی کے نام سے تقریب منعقد نہ کی جائے، میلاد النبی کے نام سے منعقد کی جائے، اور ایسے لوگوں کا نوٹس نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ فرقہ واریت کو جنم ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ذہن کے ساتھ خاموشی اختیار کر لینا گویا اپنی قبر و آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ آپ بھی یقیناً اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ سیرت النبی کو بند کرانے کی سازش، یہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کیوں، اور ایسے لوگوں کو یہ موقع کیسے مل گیا۔ یہ تمام تر چیزیں میں قدر آگے چل کے تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ حق جل مجھ دو مجھے سچ سچ کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ کے شہر میں یا شہر کے گرد و نواح میں یا ملک کے کسی بھی حصہ میں جب بھی گفتگو کی ہے الحمدللہ اس میں یہ کوشش کی ہے کہ گفتگو خالی از دلائل نہ ہو، کسی شخص یا فرد یا جماعت کے خلاف اگر آواز اٹھے وہ آواز محض غصہ یا محض جذبات پہ مبنی نہ ہو، بلکہ وہ آواز غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ مبنی برحقیقت ہو. محض غصہ یا محض جذبات یا محض تانازنی یا بلا جواز الزامات حقیقت کی دنیا میں کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں رکھتی، بات وہی وزندار ہوتی ہے، وہی بات ماحول اور معاشرے کی ذہن سازی کرتی ہے کہ جو حقیقت سے مبنی ہے. اگر اس میں حقائق نہیں وہ گفتگو معاشرے میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکے، اور اگر اس گفتگو پہ اپنا یقین نہ ہو اور وہ ماس دکھاوا تب بھی وہ گفتگو اثر انداز نہیں ہو سکتی. کوشش یہی رہی ہے اور اب بھی یہی ہے کہ منبر اور محراب کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ بات کہی جائے جو حقائق کی روشنی ہے. بے شک دشمن حقائق کو بھی تسلیم نہیں کیا کرتا، اور یہ بات بھی محض ہوائی نہیں. سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے جو کچھ پیش کیا وہ حقائق ہی حقائق تھے، لیکن دشمن نے نہیں مانا. ربیع الاول کی 9 تاریخ کو جنم لینے والے اس معصوم بچے نے جو کچھ کہا وہ خالی از دلائل نہیں، لیکن دشمن دشمنی سے باز نہ آیا، الزام تراشی سے باز نہ آیا، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کتاب ہدایت نے قرآن حکیم نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ وہ لوگ محمد رسول اللہ کی سچائی صداقت کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح انہیں مختلف بچوں میں کھیلتا ہوا اپنا بچہ نظر آتا تھا. کہ یہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، یعنی جیسے اپنے بچے کو پہچاننے میں انسان شک و شبے میں نہیں پڑتا، اسی طرح انہیں کوئی شک نہیں تھا محمد کی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی نہیں مانے. بلکہ یہ تو معروف روایت جو آقا کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے کہ ابی جان ہاتھ میں پتھر لے کر اس معصوم ذات کے سامنے آیا ہے اور کہتا یہ کہ آپ بتلائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. نبوت کہتی ہے کہ میں بتلاؤں یا یہ چیز بتلائے جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں کون ہوں. مشرقین کا رئیس عاصم
لات و عزا کا ڈھڈور تھی، کفر کا سرخنا. جواب میں کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ کے پتھر بتلائیں کہ تو کون ہے تو اس سے زیادہ وزنی دلیل اور کیا ہو سکتی. پیغمبری نے چند لمحات توقف کیا، کافر کے ہاتھ کے پتھر اعلان کرنے لگ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہاتھ کے پتھر پیغمبر کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، لیکن اصلی بدبخت بلا تاخیر کہتا ہے کہ محمد تجھ سے بڑا جادوگر مان ہی نہیں رہا. معاذ اللہ نقل پوچھنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن تو حقائق کو بھی تسلیم نہیں کیا کرتا، اور اگر حقائق نہ ہو بات نہیں تو پھر تو نہ اپنا مانتا ہے نہ بیگانا. لیکن اتنی توقع ضرور ہے کہ اگر گفتگو مبنی پر حقیقت ہو تو دشمن پھر بھی نہیں مانے گا، لیکن اپنوں کو کم از کم مان لینا چاہیے، اور ماننے کے بعد اس کے مطابق عملی زندگی گزارنا چاہیے. مولانا نعمانی مدرسہ لوگ اپنے انداز کی مؤثر ترین گفتگو فرما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذی فہم اور ذی عقل لوگ اگر سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی وجہ نہیں کہ حق و باطل میں امتیاز سمجھنا. بہرحال ہمیشہ کوشش رہی ہے اور آج بھی کوشش یہی ہوگی، آئندہ بھی اللہ اسی کی توفیق بخشے کہ جو کچھ عرض کروں گا وہ مبنی بر حقیقت ہوگا. آگے چلنے سے پہلے ایک بات کہتا جاؤں، میری تقاریر کے دوران بعض الفاظ بظاہر تلخ نظر آتے ہیں، لیکن میں اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تلخ لفظ محض جذباتی نہ ہو، کوئی تلخ لفظ میری زبان پہ ایسا نہ آئے جو خلاف واقع ہو، کوئی لفظ ایسا زبان پہ نہ آئے جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو. مثلا میں کسی شخص کو مرتد کہتا ہوں تو یہ مرتد کہنا معاذ غصہ نہ ہو بلکہ حقیقت پہ مبنی ہو، تو یہ گالی نہیں ہوگا، یہ دین ہوگا. کسی کو کافر کہتا ہوں اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے تو یہ گالی نہیں، یہ ایمان ہوگا. کسی شخص کو منافق کہتا ہوں اور اس میں نفاق کی علامتیں موجود ہیں، عقائد موجود ہیں، تو یہ گالی نہیں، یہ ایمان کا حصہ اور جز ہوگا. اسی طرح کسی شخص کو کتا کہتا ہوں، بظاہر لفظ بڑا تلخ ہے، بڑا سنگین ہے، کچھ لوگ سننے والے کہیں گے مولوی نے گالی دی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے قرآن و سنت کو پڑھا وہ گالی نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو بہت بڑی زیادتی کرتا ہے. اگر میں کسی شخص کو کتا کرتا ہوں تو یہ اگر مبنی پر حقیقت ہوگا تو گالی نہیں، اگر حقیقت مبنی نہیں ہوگا تو گالی شمار. خالق کی عرض و سمانی. گمراہ اور کافر لوگوں کی مثال دیتے ہوئے خود ارشاد فرمایا ہے ماثلہم کماثل القلب، ان کی مثال ایسی ہے جیسی کتے کی مثال ہے. اب بظاہر کوئی قرآن کو پڑھنے والا قرآن و سنت کے حقائق سے نواقف یہ کہہ دے خدا نے گالی دی کہ معاذ اللہ یہ گالی اونچی آواز پر، جس کو خالق نے کہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہو، تو یقیناً اس میں وقت وہ ہوں گے جو کتے کے ہو. اس لیے اسے یہ کہا گیا ہو. یا خالق عرض و سمانی، گمراہ اور کافروں کی زندگی اور ان کے کرتوت کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ گمراہ حالت میں جانوروں میں سور بھی ہے، جانوروں میں گدھا بھی ہے، جانوروں میں کتا بھی ہے، جانوروں میں گیدڑ بھی ہے، جانوروں میں بھیڑیا بھی ہے. لیکن خالق کی عرض و سمان نے یہ اعلان کیا ہے وہ لوگ جو قرآن و سنت کے باقی ہیں، پیغمبر کے دشمن ہیں، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. تو اب کوئی قرآن کو لے کے یہ کہہ دے یہ کتاب تو گالی دے، اس کتاب کا نازل کرنے والا تو معاذ اللہ گالی دے، تو کیا یہ فتویٰ درست ہوگا؟ جو شخص یہ الفاظ کہے گا اس کا اپنا ایمان برباد ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اگر خالق نے کسی کو جانوروں سے بدتر کہا ہے تو واقعی اس کے عقائد جانوروں سے بدتر تھے. اس کی خطرت، اس کی عادات وہ جانوروں سے بدتر تھی تو اسے کہا گیا، یا اس کی عادات کتے کی طرح تھی تو اسے ماثلہم کماثل القلب کہا گیا، ورنہ کبھی نہ کہا. میرے محترم سامعین، میں آپ کو اپنی آپ بیتی کا ایک مختصر سا واقعہ سنانا تھا جو میرے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے جنگ میں ایک سرکاری رقبہ پر ہے ہندو اوقاف کا، اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے عبید اللہ، اس کی زمین پڑی ہے دو کنال اور کچھ نہیں. اس زمین کے بنیادی وارث آج کے ملتان کے یہ پیر ہیں، مولانا عبد القدوس وغیرہ اور ان کے صاحبزاد کا جنگ میں بھی ان کی پوری مریدی ہے، اور یہ رقبہ ان کے گویا قبضے میں، ان کی ملکیت میں. لیکن ان حضرات نے اس پہ کوئی اپنا قبضہ نہیں کیا، مسجد کے نام رقبہ اور وارث کی ہے، ساتھ ہندو اوقاف بھی پڑا. شیعوں نے یہ حرکت کی کہ ان رقبے کے ساتھ ان کی عبادت گاہ ہے، ان نے اس زمین کی طرف دروازہ نکال کے وہاں عید پڑھنے کا پروگرام بنا لیا. شامیانی لگانے کا اور وہاں صفے بنانے کا انتظام انہوں نے کر لیا، رقبہ صاف کروایا کہ جی ہم یہاں ایک تعلیم پڑھیں. ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ دروازہ بھی بند ہونا چاہیے اور ہم یہاں عید بھی نہیں پڑھ لیں. بات مباحثہ تک نوبت پہنچ گئی، چھوٹے ریستوران سے لے کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر تک بات، حتیٰ کہ ڈی سی آفس میں میٹنگ. سیوں نے یہ موقف اختیار کیا کیا پھر ہمیں وہاں نماز نہ پڑھنے دینے کی وجوہات کیا؟ میں نے کہا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی اور تم چکر کے ساتھ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے، تم نے آخر اس جانب دروازہ کیوں نکالا؟ آج دروازہ، کل تم دیوار گرا کے اور آگے بڑھو گے، تو اپنی جائیداد یا پراپرٹی اس طرح کسی کو کون دیتا ہے؟ لہذا ہم آج عید کے نام سے بھی اپنی اس رقبے پہ قبضہ نہیں کرنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کوئی قبضے کا پروگرام نہیں، خالی جگہ پڑی، ہم عید پڑھیں گے سال کے بعد عید آتی۔ بہرحال بڑی بحث، سیوں کا ایک نمائندہ یہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب اتنی بڑی سیاست کہ سارا سال وہاں گدھے بھی پھرتے ہیں، گھوڑے بھی پھرتے ہیں، کتے بھی پھرتے ہیں، تمہیں ان کے پھرنے سے تو دکھ نہیں ہوتا، اور اگر ہم سال کے بعد ایک دن وہاں اللہ کو سجدہ کر لیں تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اب یہ لفظ بڑا جذباتی تھا، اور ہمارے افسران اللہ کے فضل و کرم سے دینی معلومات سے 90% پورے ہوتے ہیں۔ سال کے بعد محرم میں یہ ہمیں واز بڑا کرتے ہیں، تبلیغ بڑی، اتحاد اتفاق کی بڑی تبلیغ کرتے ہیں، اور گویا اس وقت وہ یوں نظر آتے ہیں جیسے کہ ابو حنیفہ یہود ہے۔ دروش میں پڑی میں جو عرض کر رہا ہوں یہ توجہ طلب بات ہے، لیسی کا ذہن بدلا۔ مولوی صاحب بات تو بڑی معقول ہے، گدھے پھرتے ہیں، گھوڑے پھرتے ہیں، کتے پھرتے ہیں، سارا سال خالی رقبہ جو پڑا ہے، کوئی اس پہ قبضہ نہیں، کوئی چار دیواری نہیں، تو اگر سال کے بعد اس کی صفائی بھی ہو جائے اور یہ نماز پڑھ لیں، خوشی کا دن ہے، اتفاق اتحاد کا دن ہے، سجدہ ہو جائے، آپ کو کیا تھا؟ بہرحال بظاہر جو ماتحت عملہ کے لوگ بیٹھے وہ بھی متاثر ہوئے، ڈی سی بھی متاثر ہوا، اور فضا کا رخ خاصا بدلنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس ماحول میں کوئی ایسی گفتگو کروں جو آگے طول پکڑ جائے، لیکن مجھے مجبوراً وہاں یہ کہنا پڑا، اور پوری شدت کے ساتھ میں نے کہا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ایک حرف بھی غلط کہنے کی ضرورت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس زمین پہ کتا، گدھا اور گھوڑا پھرنا برداشت ہے، راستے کا سجدہ برداشت نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرسی پہ بیٹھا ہوا چونک گیا، کتا پھرنا برداشت ہے، اس کا سجدہ برداشت نہیں؟ مولانا آپ اتنی تلخ بات کیوں کہہ رہے؟ میں نے کہا تلخ بات نہیں کہہ رہا، تم مذہب کے نواز کے فوج لکھنی دی اپنے زمین پر جمع قرآن میں نوٹ کی کہ جب تک تم نماز کی حالت میں ابو بکر عمر کے لانچ نہیں بھیجو گے تمہاری نماز نماز نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ یہ سجدہ برداشت کر لو، اس سجدہ کی حالت میں پیغمبر کے صحابہ کی خبر رکھ کر آئے، یہ سجدہ وہ کتے سے پھرنے سے زیادہ ملعون اور زیادہ نجس ہے۔ اللہ گواہ ہے، راستے منہ میں انگلی لے کے بیٹھ گئے، ڈپٹی کمشنر کا سارا رخ مڑ گیا، کہتے مولانا آپ یہ دکھا سکیں گے؟ میں نے کہا نہ دکھا سکوں تو زبان کاٹ لی جائے، بس اتنا کہنا تھا. میں نے کہا سامنے بیٹھی ان سے پوچھئے تردید کر دی، رشتے تردید نہ ہو سکی. شیعت کے زبانوں کو، شیعت کی زبانوں کو کفر لگ گئے، تارے لگ گئے، تردید نہ کر سکے. چنانچہ ڈپٹی کمشنر نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں شیعوں کی نماز عید نہیں. میں نے یہ سمن نے بات کہی کہ بظاہر تو یہ لگے لگا تلخ تھا، لیکن حقائق واقعتاً یہ بات مبنی بر حقیقت. ظاہر یہ لفظ بڑا تلخ ہے کہ جس کتا پھرنا برداشت ہے، راستی کا سچا برداشت نہیں، تلخ ہے یا نہیں؟ لیکن جب حقیقت تک کوئی شخص پہنچے گا تو اسے تلخ نظر نہیں آئے گا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یا کہہ رہا ہوں یا آئندہ اللہ اس کی توفیق بخشے گا، وہ مبنی بر حقیقت. لفظ تلخ ہے تب بھی میں آپ سے پوری ضمانت کے ساتھ آج منبر پہ کھڑے ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس تلخ لفظ کو بھی حقیقت سے مبنی جانیے. میں کوشش کرتا ہوں، انسان ہوں بہرحال، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ غم و غصے کی حالت میں بھی میری زبان کے وہ لفظ نہ آئے جو حقیقت کے خلاف. البتہ کچھ لوگ کم پانی کی وجہ سے یا میری سرگرمیوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر یا رسک کے پروپگنڈے کا شکار ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی گالیاں دیتا ہے، تقریر میں بد اخلاقی ہوتی ہے، جذباتی ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں بھی سنتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں اس سے مطمئن ہوں کہ میں نے کبھی کوئی بات خلاف واقع جذبات سے مروب ہو کے کہنے کی کوشش کی، اور نہ کسی کا تانا سن کے حقیقت کے برعکس بات کہنے کی جرات کی ہے. نہ اللہ توفیق بخشے آج نہ آئیں گا، کوشش یہی ہوگی کہ وہ حقیقت سے آپ کو جو آپ کی آپ سارا تان ہو مجھے بات کرنے کی. نوربی الاول کو ایک معصوم بچے نے جنم لیا ہے، آپ اتنے خاصی جستجو میں پڑ جائیں گے تو دنیا بارہ ربیع الاول کہہ رہی ہے، اخباروں میں ریشن بارہ ربیع الاول کہہ رہی ہے، گلی بازار کوچے بارہ ربیع الاول کو سجے ہوئے ہوتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری تقریبات بارہ ربیع الاول کو ہوتی ہیں، لوگوں کی زبان پر بارہ ربیع الاول، اور یہ نو ربیع الاول کی پیدائش کو بتلا رہا ہے. میں کہنا چاہوں گا ورقین نے تین کال کیے میری معلومات کے مطابق، سات ربیع الاول، نو ربیع الاول، بارہ ربیع الاول. کچھ لوگ کہتے ہیں رسالت پناہ کی پیدائش سات ربیع الاول کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں نو ربیع الاول کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں بارہ ربیع الاول کو ہوئی. سات کے تعلیم نے اپنے دعوے کی کوئی دلیل بیان نہیں کی، بارہ کے قائلین نے بھی اپنے دعوے کی کوئی دلیل بیان نہیں کی، نو ربیع الاول کے قائلین مورخین علماء نے اپنے دعوے کی دلیل بیان کی، ایک نے کئی دلائل بیان کی. تفسیرات سے گریز کرتے ہوئے کہ وقت کم لگے بات زیادہ ہو جائے، میں مختصراً ایک بات کہنا چاہوں گا اور اس لیے بات اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا جس مہینے میں پیدا ہوئے
وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
اس کے بھی اتفاق ہے کہ آقا جس دن پیدا ہوئے وہ دن تیرے سے دن تھا، میرا ان دو باتوں نے اس پورے کوئی اختلاف کرتا نظر نہیں آیا، وہ انہیں ربیع الاول کا دن پیر کا اور اس کی تصدیق کی محققین نے کہ آپ کے سارے پیدا سے بال پہن
آپ کا جس ربیع الاول میں پیدا ہوئے
کیا اس ربیع الاول کی دوری تاریخ کو پیر کا دن آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر پیر کا دن آتا ہے تو پیدائش بار ربیع الاول کی صحیح ہے، اور اگر اس دن پیر کا دن نہیں آتا تو پھر بار ربیع الاول کی تاریخ صحیح نہیں ہوگی،
کیوں کہ پیر کے دن پر مورخین کا اتفاق ہے
تو جس دن عطارت کو آپ پیدا ہوئے دن پیر کا،
اور صرف مورخین کا اتفاق نہیں
خود نبوت کا اعلان ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا وہ پیر کا دن ہے، فرمایا پیر کے دن کا روزہ رکھنا پڑا،
اس کال پیغمبر سوال کرتے ہیں ادھے اکرام سے عرض کرتے ہیں آقا کیوں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوں، اگر انسانی عقل کام کرے تو اسی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی نے اپنا میلاد اس انداز سے
گلی کوچوں میں قبیلے لگا کے بنا یا روزہ رکھ کے بنایا، گلی کوچوں میں رقص کر کے بنایا یا روزہ رکھ کے بنایا، گلی کوچوں میں ناپ کے بنایا یا روزہ رکھ کے منایا، جب خود پیغمبر اپنا میلاد اپنی قرآن بڑی ترکمان سے منانے کا طریقہ بیان کر جائے اس طریقے سے بدل کے کوئی آج کا مذہبی لٹیرا یا آج کا مذہبی وطن کوئی اور طریقہ ایجاد کرے اس طریقے کو ہم کتن پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اسے برداشت کیا جائے دن کرے گا رکھے کہ اس دن پیدا ہوا گوڑ مر یقین کے لحاظ سے بھی آج ثابت ہو گئی
کہ جس دن آپ پیدا ہوئے وہ دن پیر کا دن تھا،
تاریخی اعتبار سے بھی یہی بات سچی نکل آ گئی
اور خود رسالت امام نے بھی اسی کی تصدیق کر دی
کہ جس دن میں نے دن لیا وہ پیر کا دن ہوا، اور تیس کا دن آج سے سارے چودہ چودہ یا کچھ زیادہ پہلے
بارہ ربیع الاول کو نہیں آتا،
اصلوات آنے حق کا پرندہ ہونے کی حیثیت سے علمان سنت کے ایک رضاکار ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہے کہ تیس کا دن ہو ربیع الاول کی بارہ تاریخ ثابت ہو جائے آج کے ساڑھے چودہ سو برس کے اسر میں اپنا موقف بدل لوں گا، یہی گھوڑا یہی میدان جتنی دلت سے وہ اپنی طاقت آزمائے علم آزمائے سہم آزمائے سب اس طرح سے دن وسیع کرے تاریخ بارہ ربیع الاول ہو جتنا آپ کا پیدا ہوئے ہم اس کے علم سے قائم ہوگا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوگا اس بات میں قیامت کے دن تک ثابت نہیں ہوگا، جنہوں نے ہمارے جو تحقیق کی ہے انہوں نے ارتھوشی کر دی ہے، انہیں دقت نگاہ کے ساتھ بڑے فکر کے ساتھ یہ فیصلہ
مزید اس لیے پہلے کی بات یہ
کہ اگر بارہ ربیع الاول کو پیدائش مان لی جائے اور پھر پیدائش پر خوشی کا یہ انداز ہو جو آج اپنا لیا گیا ہے تو یہ نبی کے ساتھ نبوت کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ ہوگا. کیوں؟ تاریخ عالم کی ہر کتاب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آقا کی وفات بارہ رجب الاول کو ہوئی. آقا نے جب یہ دنیا چھوڑی بارہ رجب الاول کو, میرا وفات بارہ رجب الاول کی متفق ہے, پیدائش بارہ رجب الاول کی مختلف چیز ہے. پیدائش پہ تو اختلاف ہوا کہ تاریخ کون سی تھی, لیکن وفات پہ اختلاف کیوں ہوا؟ میری وجہ سے آج سے 50 سال پہلے سے لوگ عید میلاد النبی سے سورہ سے متعارف نہ تھے, وہ 12 وفات کا مہینہ کہا کرتے ہیں. آج بجائے 12 وفات کی عید میلاد کا تذکرہ کیا گیا ہے. گویا اس پیدائش کے دن کو جو آقا جس دن پیدا ہوئے اس کو چھوڑ کر وہ دن خوشی کے لیے منتخب کر لیا گیا جس دن آقا وفات پاتے. یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میرے ملک کے ملک میں سندوش تک کا نہیں, نبی کی خوشی کر گئے وہ دن منتخب کی رہے کہ جس دن صدیق قوم اندوہ میں مبتلا تھے, جس دن میر قوم میں مبتلا تھے, مزید قومی ادار سے اتنا کرنے کی کوشش کیجیے کہ آج سے پیدا تجیے پیش کر بارہ روپیے لوگ دل کو 2 کروڑ میدان میں کھڑے تھے, 1 کروڑ آنسو بہا رہا تھا, 1 کروڑ رقص کر رہا تھا, 1 کروڑ غم اندر میں مبتلا تھا, 1 کروڑ کسی سے ناچ رہا تھا, 1 کروڑ سب کو حیران تھا اور 1 کروڑ کسی سے ڈوبے بجا رہا تھا. جو گروہ غم سجا ہے اس گروہ کی لیڈرشپ ابو بکر کے ہاتھ میں تھی, اور جو گروہ خوشی بنا رہا تھا اس کی لیڈرشپ ابلیس کے ہاتھ میں. ابلیس خوشی کر رہا تھا کہ راتوں باتوں کے ہاتھ جب غور کرنے والے جہاں آج شخص ہو گئی, ابلیس ناچ رہا تھا کہ کفر چر کے خلاف تنویر کے سائے میں جو جدت کھڑے ہونے والی بات, کفر چر کے خلاف آواز بلند کرنے والی کانٹوں سے چلنے والی بات, کفر چر کے خلاف دلت و بہرائی کے خلاف صاف نوکی اور سوکھول کے خلاف سماج بلند کرنے والی وہ بات جس کے راستے میں بڑے پھینک دیے گئے, جس کے گھر جلدی اٹھا کے پھینک دی گئی, جس کے مدینے سے صاف کہا گیا معاذ اللہ, جسے سکھایا گیا, جسے گالیاں دی گئی, جسے شادی ابھی طالب میں قید کر دیا گیا, جسے وطن سے بدبر سے مجبور کیا گیا, جس کے ساتھیوں سے ستایا گیا جس کی جماعت کی چمڑی ادھیڑی گئی, جس کے ساتھیوں سے آپ یقین جانے گئے, جس کی دراز کے اندھیروں سے اٹھایا گیا, جس طرح کے گرامی صدر میں قبر و شرک کے خلاف یہ تمام مسائل جھیل کے جو خاصی تھی وہ بات صحیح. صدیق روتا ہے, ٹھہریے, صدیق روتا ہے, عمر روتا ہے, عثمان رو رہے ہیں, حضرت عمر رو رہے ہیں کہ آج وہی کا دروازہ بند ہو گیا, حتیٰ کہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کہتی ہے جب ابو کا انتقال ہوا اور دور دن خوشی کے لیے منتخب کر لیا گیا, جس دن آقا وفات پاتے ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میرے ملک کے ناک میں سندیش تک کا نہیں, نبی کی خوشی کے لیے وہ دن منتخب کی رہے کہ جس دن صدیق غم و اندوہ میں مبتلا تھے, جس دن عمر غم میں مبتلا تھے, مزید کو یوں واضح سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آج صرف 14 صدی پیش کر اس پیدائش کے دن کو جو آقا جس دن پیدا ہوئے اس کو چھوڑ کر وہ دن خوشی کے لیے منتخب کر لیا گیا جس دن آقا وفات پاتے ہیں, یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میرے ملک کے ناک میں سندیش تک کا نہیں, نبی کی خوشی کے لیے وہ دن منتخب کی رہے کہ جس دن صدیق خم و اندہ میں مبتلا تھے، جس دن عمر خری میں مبتلا تھے، خم و اندہ میں مبتلا تھے، جس دن عمر خم میں مبتلا تھے، مزید کو بھی واضح سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ آج سے 14 صدی پیش کر اس پیدائش کے دن کو، جو آقا جس دن پیدا ہوئے اس کو چھوڑ کر وہ دن خوشی کے لیے منتخب کر لیا گیا جس دن آقا وفات پاتے ہیں. یوں سوچنے کی کوشش کیجیے کہ میرے ملک کے نعت اندیش طبقہ نے نبی کی خوشی کے لیے وہ دن منتخب کیا ہے کہ جس دن صدیق خم و اندہ میں مبتلا تھے، جس دن عمر خم میں مبتلا تھے. مزید کو یوں واضح سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آج سے 14 صدی پیشتر 12 ارب یہ نبل کو 2 کلو میدان میں کھڑے تھے، 1 کلو آنسو بہا رہا تھا، 1 کلو رقص کر رہا تھا، 1 کلو غم و اندوہ میں مبتلا تھا، 1 کلو خوشی سے ناچ رہا تھا، 1 کلو شستر و حیران تھا، اور 1 کلو خوشی کے ڈونگرے بجا رہا تھا. جو گروہ غم صدا ہے اس گروہ کی لیڈرشپ ابو بکر کے ہاتھ میں تھی، اور جو گروہ خوشی منا رہا تھا اس کی لیڈرشپ ابلیس کے ہاتھ میں تھی. ابلیس خوشی کر رہا تھا کہ لا تو عزا کے خلاف یلغار کرنے والی ذات آج رخصت ہو گئی. ابلیس ناچ رہا تھا کہ کفر و شرک کے خلاف تلواروں کے سائے میں بے جھجک کھڑے ہونے والی ذات، کفر و شرک کے خلاف آواز حق بلند کرنے والی، کانٹوں پہ چلنے والی ذات، کفر کو کفر و شرک کے خلاف، بلا تو بے حیائی کے خلاف، شراب نوشی اور سود خوری کے خلاف سدائے حق بلند کرنے والی وہ ذات جس کے راستہ میں گڑے کھود دیے گئے، جس کے گھر گندگی اٹھا کے پھینک دی گئی، جس کو مجرم و کذاب کہا گیا معاذ اللہ، جسے ستایا گیا، جسے گالیاں دی گئی، جسے شادی بھی طالب میں قید کر دیا گیا، جسے وطن سے بے وطنی پہ مجبور کیا گیا، جس کے ساتھیوں کو ستایا گیا، جس کی جناب کی چمڑی ادھیڑی گئی، جس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں کیل گاڑے گئے، جس کی جناب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، جس ذات کی عالی قدر نے کفر و شرک کے خلاف یہ تمام مسائل جھیل کے یلغار کی تھی، آج ابلیس ناچتا ہے کہ وہ ذات گئی. صدیق روتا ہے، صدیق روتا ہے، عمر روتا ہے، عثمان رو رہے ہیں، حیدر کرار رو رہے ہیں کہ آج وہی کا دروازہ بند ہو گیا. حتیٰ کہ تذکرہ طاہرہ حضرت سارا کہتی ہیں جب ابو کا انتقال ہوا اور دنیا چھوڑنا چاہتے تھے، میری کیفیت یوں ہو گئی، سبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا، اتنی مصیبتیں ٹوٹ گئی اگر وہ مصیبت دن پہ پڑتی تو دن دن نہ رہتا رات بن جاتی. اکڑو کرب کے ناخن لیجیے، 12 ربیع الاول کو خوشی شیطان نے کی ہے، میرے آقا کی وفات پر صدیق رویا ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر خوشی کا انداز، چلو خوشی بھی تھی اگر مغالطے میں کہ 12 ربیع الاول ہی پیدائش کا دن مان لیا جائے اور وفات کی تاریخ کا لحاظ بھی نہ رکھا جائے، اگر خوشی کا مظاہرہ کرنا ہی تھا تو کیا خوشی اس انداز میں کہ جس خوشی کے انداز کو پیغمبر نے ممنوع قرار دیا ہو، کیا نبی سے اس کو ہوا؟ خوشی کرنی ہی تھی تو خوشی کا طریقہ کار بھی اس نبی سے پوچھنا چاہیے تھا، خوشی کا طریقہ کار بھی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے تھا کہ اگر ہم خوشی کا مظاہرہ کریں، اگر ہم کوئی عید منائیں تو عید کا طریقہ کار کیا ہو؟ آقا نے بھی تو عیدیں منائی ہیں، کس طریقے کے ساتھ؟ کیا بازاروں میں ناچ کے عید منائی ہے؟ کیا ڈونگرے بجا کے عید منائی ہے؟ کیا تبلہ بجا کے عید منائی ہے؟ کیا سرنگیاں بجا کے عید منائی ہے؟ کیا چمٹا بجا کے عید منائی ہے؟ کیا کبڈی کھیل کے عید منائی ہے؟ پیغمبر نے بھی تو عیدیں منائی ہیں، اگر عید ہی کا تذکرہ کرنا تھا تو عید کا طریقہ کار بھی پیغمبر سے لیا جاتا، خوشی کا طریقہ کار بھی پیغمبر سے لیا جاتا. نبوت خوشی کرتی ہے کہ دس دل حجہ کو جب دلبیا کامیاب ہوئے ہیں، اس دل خوشی کی رائے، خوشی کا انداز کیا ہو؟ کپڑے بہتر ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، لیکن سر خاک پہ پڑا ہو، رمضان کے روزے رکھے ہیں، کامیاب ہوئے ہو، خوشی کرو، کپڑے بہتر پہن لو، کھانا اچھا کھا لو، لیکن سر زمین پہ ہو، سبحان ربی العالی کہتے ہوئے نظر آؤ، راہ چلتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر آؤ، الحمدللہ حمد خدا بیان کرتے نظر آؤ. نبی نے جو خوشی کا طریقہ بتلایا تھا، اگر تم خوشی کرنا چاہتے تھے تو خوشی کا انداز وہی ہوتا جو سیدہ تلخت جگر بیان کر گیا ہے، لیکن تم نے تو وہ انداز اختیار نہیں کیا، تم نے ہر وہ کام اس دن کو کیا جس سے نبوت روک گئی، تم نے چمٹے بجائے پیغمبر اس سے منع کر گئے، تم نے تبلے بجائے نبوت اس سے روک گئی، تم نے سرنگیاں بجائیں پیغمبر نے اس سے منع کیا، تم نے عورتوں کو چھیڑا مخلوط استعمال نبوت نے اس سے روکا تھا، ہر دلت اس دن کی گئی، ہر شرارت اس دن کی گئی، ہر برائی کو اس دن جنم دیا گیا، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی غفلت کا رزلٹ ہے کہ اس طبقہ اتنی ضرورت کر گیا کہ وہ میرے آقا کی تاریخ کے دن کو جب آپ کے دن کو کھیل اور تماشے میں بدل دے. اس کو ضرورت کیسے ہوئی؟ ایک عرصہ تک اس نے کارروائی کی کہ وہ اولیاء اللہ کی ادارات کو کھیل کے لیے استعمال کرتا رہا اور ہم خاموش رہے. اس نے اس کا نام لے کے ولی کی ادارات کی توہین کی، ہم خاموش رہے. کیسے؟ اس نے چن چن کے اولیاء اللہ کی ادارات کو میلوں کے لیے منتخب کیا. میلے سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، میلے پہ اشراق نہیں ہوتے، میلے پہ قرآن خوانی نہیں ہوتی، میلے پہ کوئی واضح نصیحت نہیں ہوتی، میلے پہ تھیٹر لگتا ہے، میلے پہ سینما لگتے ہیں، میلے پہ کبڈی ہوتی ہے، دھوتا ہوتا ہے، تبلا سرنگی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، کنجریاں ناچتی ہیں، ناچ آتے ہیں، گویے آتے ہیں، بتی ہوتی ہے، ایک شغل اور تماشا ہوتا ہے. ولیوں کی نظاروں کو میلوں کے لیے چن لیا گیا، جس بڑے ولی کو دیکھا اس کی نظار کو میلے کے لیے منتخب کیا. وہ ولی کی نظار ایک نیک جگہ تھی، لیکن ایک بدیت طبقے نے ان مقدس مقامات کو خیر و تماشے کے لیے وقف کر دیا. ان نے شہر کا کوئی گراؤنڈ اس بدماشی کے لیے وقف نہیں کیا، کوئی پارک اس کے لیے منتخب نہیں کیا، انتخاب کیا تو بہاء الدین زکریا کی قبر کو، انتخاب کیا علی حیدری کی نظار کا، انتخاب کیا سلطان الاولیاء سلطان باہو کی نظار کا، انتخاب کیا ان تمام تماشوں کے لیے تو اولیاء اللہ کی نظارات کا. ساتھ ساتھ ولی کے اس کا نعرہ بلند کرتے گئے اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے تمام برائیاں ولی کی مدار پہ کر ڈالی. ہم سو رہے، تم سو رہے، غفلت کا شکار رہے، نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آج بری طبقہ پیغمبر کی پیدائش کے دن کو بھی کھیل اور تماشے میں بدلنے میں کامیاب ہو گیا. اگر یہ خاموشی جاری رہے، اگر یہ خاموشی جاری رہے، یہی تو وجہ آج مطالبات حجاز کانفرنس کے نام سے حرمین شریف ٹینک کو کھلا شہر قرار دو. کیا مانا کہ وہاں بھی جا کے چمٹے بجائے جائیں، نبوت کو چین سے روزہ اقدس میں نہ سونے دیا جائے. وہ باقی مردے تو سنتے ہوں گے یا نہیں سنتے، نبوت تو مردہ قبر میں نہیں پڑی، وہاں بھی جا کے تم تبلے بجا کے پیغمبر کو پریشان کرنا چاہتے ہو. اس لیے کھلا شہر قرار دیا جائے وہاں جلوس نکلے، اس لیے کھلا شہر قرار دیا جائے وہاں چنتے ہوں، اس لیے کھلا شہر قرار دیا جائے کہ تم پیغمبر کے مدار پہ بھی میلہ لا کے سینما تھیٹر لگاؤ. کیا تمہارا کردار ہم پاکستان میں دیکھ نہیں چکے؟
تمہاری ادویری کی مدار کو محفوظ رکھ سکے. وہاں تبلے نہیں، وہاں ترنگیے نہیں، وہاں ٹوپے نہیں، وہاں گانے نہیں، وہاں مرد و عورت کے اختلاط نہیں، وہاں تماشے نہیں، وہاں سینما نہیں لگے، وہاں تھیٹر نہیں. جب جاتا علی حجیری رحمہ اللہ کو اس لگتے جائیے لاہور کو دیکھیے، لاہور دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے، مرد و عورت اکٹھے پھر رہی، چمٹے بدری، ڈونگرے بدری، اور اس طرح ناچتے ہوئے نوجوان وہ بھاگ رہے گلی اور کوچوں میں. کیا تم کھلا شہر قرار دے کے پیغمبر کی نگار اسدت میں بھی یہی کرنا چاہتی ہوں؟ ٹانگیں توڑتی جائیں گی اس بدبخت کی جو میرے پیغمبر کے روزے پہ داس رقص کرے گا. کیوں اس طرح آزادی دی جائے؟ حرمین شریف فین کا احترام اسی لیے کہ وہاں مکمل پابندی رہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے بعد سے اور یہ پابندی رہے گی. اس لیے رہے گی، اس پابندی کا انتظام خالق نے خود کر چھوڑا ہے، تم بدل نہیں سکتے اس کو. خدا کا دعا فرما گئی، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ پوجا کرنے لگ جائیں، سجدہ کرنے لگ جائیں. خود خالق نے انتظام کیا ہے، وہاں یہ تماشے نہیں ہوں گے، نہ تبلہ و ترنگی بجے گی. وہاں تو بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. لا ترکم اسواتکم فوق صوت النبی، یہ پیغمبر کی قبر اقدس کا آج بھی یہی احترام ہے کہ وہاں بلند آواز سے کمت بولے کہ جائے کہ وہاں تھیٹر لگنی شروع ہو جائے. میرے محترم قانون، اگر خوشی کا مظاہرہ کرنا ہی تھا تو اس کا یہ انداز تھا جو آج اپنا لیا گیا، اور مزید اس میں سن لیجیے کہ تم اس خوشی کے مظاہرے میں اس طبقے کو بھی اپنے ساتھ لائے ہو جس طبقے میں چلنا خاتم الانبیاء کا بدلا ہے. نہیں سمجھے آپ میں نے کس طبقے کا ذکر کیا؟ نہیں بدلا چلنا، دنیا میں ایک شور بپا ہے، روخا بابیلا ہے، زمین سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. ایرانی انقلاب، اسلامی انقلاب، کون بدبخت، کون بدتیت، کون بدفطرت ہے جو اس کو اسلامی انقلاب کہہ دے جس میں کلمہ تجربہ بدل دیا گیا. ایران کی زمین پر آج خمینی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، واضح طور پہ اخبارات میں لکھا ہوا آیا، واضح کپڑے لگے، جھنڈے لگائے گئے جن پہ یہ تاریخ تھا اور ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خمینی حجت اللہ. یہ کلمہ آج ایران میں پڑھا جا رہا ہے. اب بھی تم ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا یہ لوگ مسلم ہیں یا غیر مسلم؟ آخر بتلائیے کہ کفر کو فیل ہوا کرتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں؟ نبی الگ بنائے تو کافر ہے، اور اگر کلمہ الگ بنائے تو کافر کیوں نہیں؟ اگر محمد رسول اللہ کے آج کوئی نیا نبی کھڑا کرے وہ بھی کافر، اور اگر کوئی کلمہ اور بنا لے وہ بھی کافر. ابھی اس کی تحقیق سنیے کہ کافر ہیں یا نہیں، کلمہ بدلا یا نہیں بدلا، ایران کی زمین پہ یہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں. آپ کے ملک کے اخبارات میں بھی چھاپا کہ ایران میں کلمہ پڑھا جاتا ہے جس میں خمینی حجت اللہ کہا جاتا ہے. اور ابھی مولانا آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اس کتاب کے حوالہ کہ جس کا بدبخت مصنف خمینی کو کہتا ہے اس کی پیغمبرانہ قیادت. کہا ہے نا یہ رسالہ جس کا اگر حوالہ دے رہے تھے، یہ آپ کے ملک کیوں چھپا ہے؟ اردو زبان ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کو چھاپ کے تقسیم کیا گیا ہوگا جس میں یہ کفر بتا دیے کہ خمینی کی قیادت پیغمبرانہ قیادت ہے. کاف جانی کافر ہیں تو یہ مسلمان بولتے کیوں نہیں؟ کاف جانیوں نے غلام احمد کو، انگریز کے خود کاشتہ پودے کو، انگریز کے توڑی کو نبی مان لیا، یقیناً کافر ہو گئے. اور پاکستان کے سیکولر بندیوں نے خمینی کو پیغمبرانہ قیادت سونپ دی، یہ بھی انہی کی طرح کافر. ہم اس میں کوئی توقف اور کوئی نرمی کوئی گول مول لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. دو ٹوک اور واضح سی بات ہے کہ ہم شیعیت کو اینٹی اسلام سمجھتے ہیں, مسلم نہیں سمجھتے, مسلم طبقہ نہیں سمجھتے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے. یہاں جذباتی اور جوشیلی گفتگو نہیں, حقائق کے مبنی گفتگو ہے. آپ کس ادنا سے رضاکار کو جو ید الاما کی بات چھوڑیے, وہ تو اپنے اپنے انداز میں بات کر گئے کر رہے ہیں. اس ادنا سے رضاکار نے کراچی سے خیبر تک شیعت کو للکارا ہے کہ میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں, اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا شری عدالت میں آؤ, ہم تمہارا کفر ثابت کرتے ہیں. اگر تمہیں کافر ثابت نہ کر سکے ہم عدالت کو لکھ کے دیں گے کہ ہمیں گولی مار دی. میں پھر اپنی اس گفتگو کو پوشیدہ نہیں رکھ رہا, میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. کسی بھی آدمی کو غیرت آئے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا شری عدالت میں کیس دائر کرے کہ ہمیں مولوی کافر کہتا ہے, ہم مسلم ہیں, اگر ہم ان کو کافر ثابت نہ کر سکے تو ہم واقعی اس قابل ہیں کہ ہمیں گولی مار دی جائے کہ ہم نے فتنا پھیلایا ہے. لیکن خدا میں افغانستان کا ہوا دکھا کے ہمارے عقائد کو برباد نہ کرو, ماج روس روس کا پروپگنڈا کر کے ہمارے نظریات کی بربادی مت کرو, ماج ہمیں ملک کی سرحدیں غیر محفوظ بتلا کر اسلام و قرآن کے خلاف پاکستان میں کسی فرقے کو جنم مت لینے دو. کہ جب بات کریں روس آیا, جب کوئی بات کی جائے افغانستان آیا, پھر ہمیں کہا یہ جاتا ہے روس آئے گا وہ تو یہ نہیں دیکھ سکتا سی ہے یا سنی ہے, وہ تو کہے گا کلمہ پڑھتے. روس تو بعد میں آئے گا, تمہیں خود معلوم نہیں ہے کہ شیعت اسلام ہے یا نہیں, جو کہتا ہے یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے, یہ ہندو سے بدتر کافر نہیں تو اور کیا ہے, اس نے کب مانا ہے اسلام کو. اگر روس غفلت سے کسی کافر کو مسلم سمجھتا ہے, جیسے افریقہ کی ایک یہودی حکومت نے قادیانیوں کو مسلمان سمجھ لی جائے تو کیا اب ہم قادیانیوں کو بھی مسلمان کہنے لگ جائیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تم تو پروپیگنڈا کرو گے کہ جی کل کو اگر افریقہ آ جائے یا یہودی آ جائیں تو وہ تو قادیانیوں کو بھی ماریں گے مسلمانوں کو بھی ماریں گے اور کہیں گے نہ تم بھی مسلمان ہو, وہ بھی کلمہ پڑھتے تم بھی کلمہ پڑھتے, لہذا قادیانی اور مسلمان ایک ہو جائیں. پروپیگنڈا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ قابل برداشت ہے؟ کوئی غیر مسلم کسی منافق کو مسلمانوں کی لسٹ میں سمجھتا ہے اس کی حراست ہے, مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنتا دلجم المجرمون کو سامنے رکھتے ہوئے اعلان کرے یہ کافر ہے, یہ مسلم ہے, یہ گمراہ ہے, یہ صالح ہے, یہ بدفطرت ہے, یہ نیک ہے, یہ خوندہ ہے, یہ شریف ہے, مسلم کو حق ہے, وہ باطل کو الگ کرے حق کو الگ کرے. حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, اونچی آواز سے بتلائیں یہ حق ہے یا نہیں ہے جی؟ تو جو خمینی کو پیغمبران قیادت سونپ رہے ہیں وہ مسلم رہیں گے؟ بلند آواز سے فرمائی ان کو مسلمان مان لیا جائے. اور پھر مجھے حیرت ہے اگر مولوی شریف خمینی کو کافر کہہ دیتا ہے, وہ اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا, اور یہ بھی بات میں ویسے نہیں کہہ رہا, خمینی کی وہ کتاب جو پاکستان میں اب نایاب کی جا رہی ہے اس لیے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے, کشف اسرار, اس میں وہ واضح لفظوں میں اس قرآن کی محفوظیت کا انکار کرتے ہیں. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. اور کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ تم معصوم امام مانتے, بارہ امام مانتے, تو کیا ان اماموں کا نام کہیں قرآن میں آئے؟ یہ سوال اٹھایا خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں. کس کتاب میں؟ کشف اسرار میں. کہتا ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم جو بارہ امام معصوم مانے بیٹھے ہو, ان کی اطاعت فرض مانے بیٹھے ہو, تو کہیں ان کا نام قرآن میں آئے؟ تو جواب لکھتا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس نے جواب دیے. ایک جواب
ایمانداری سے بتائیے ان بچوں پر آج جنوبی کا ایمان اس قرآن کی معقوصی سے پھرا گیا.
قرآن اپنی حفاظت کا اعلان خود کرتا ہے، کہتے ہیں انا الذکر و انا لہ لحافظون. خالق نے فرمایا ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن خمینی قرآن کی نفس کے ایمان نہیں رکھتا. اگر رکھتا ہوتا وہ یہ کیوں کہتا کہ اگر اماموں کے نام آتے تو یہ لوگ نکال دیتے اور وہ نام باقی قرآن میں نہ رہتے. کیوں نہ رہتے؟ جب اس کی حفاظت کا قرآن نے ذمہ لیا تو نام کیوں نہ رہتے؟
کوئی نکال سکتا تھا. آج 14 صدی بھی اس سے نہیں، اس کی زیر زبر سے تو بدل سکتا پتا بھی سنی نہیں. قرآن کو ایمان نہیں رکھتا،
اس قرآن کو نہیں مانتا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناکام کرتا ہے،
اصحاب رسول کی حسد اور تحریم کرتا ہے،
اور اس کو آج پیغمبرانِ قیادت کے لقب دیے جا رہے ہیں.
اگر آپ نے
خمینی نظریات کو سامنے رکھ کر کہ وہ ازواج پیغمبر پہ تیر رہا جائے سمجھتا ہے،
اس قرآن کو کس کا قائل ہے؟
اصحاب رسول کو گالی دینا ثواب سمجھتا ہے،
اور وہ بہت سارے وہ نظریات رکھتا ہے
جن نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم بھی آج
نصرات اسلام سے ناکام کرتے ہیں.
اگر میں بھی عقائد سامنے رکھ کے یا میرے مسلک کا
کوئی دوسرا بزرگ یا ساتھی
اگر خمینی کو کافر کہتے تو دلجا مچتا ہے، لیکن خمینی کے چیلے جب معاویہ کو کافر کے لیے شامل کرتے ہیں تو دلجا کیوں نہیں آتا؟ زمین کے پھرا کیوں نہیں جاتی؟ اس وقت کسی کے دل کیوں نہیں کاٹتے کہ بد بختو
ایک تو خمینی سے تم تلف لفظ برداشت نہیں کرتے
اور دوسری جانب تم معاویہ بھی نہ بھی سکھ پیغمبر کے ساتھ میں بڑھی
اور پیغمبر کے قریب قریب صحابی کو
کافروں کی لسٹ میں شامل کرتے ہو، جس کا حوالہ مولانا دے رہے تھے کہ جہاں اور کافر فرعون وغیرہ گناہ ہیں وہاں حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گرانی صدر حضرت ابو سفیان کو بھی کافروں کی لسٹ میں گنوا دیا. ایک جانب تم اصحاب پیغمبر کو کافر کہو تو کون سے جن تک مریں گے، اور دوسری جانب
میں تمہارے مذہبی
لٹیروں کو اگر مذہبی مسلم اور کافر کہہ دوں تو زمین کاپنے لگ جائے،
تمہارے دل اعتداد و قرار دادی شروع ہو رہا ہوں. میں جو کچھ کہتا ہوں مبنی
بر حقیقت کہتا ہوں. کسی راستی شیعہ
یا بدعتی کو اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے
تو وہ میرے اس موقف کو عدالتی چیلنج کرے،
عام عدالت نہیں،
پنچوں کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ،
سپریم کورٹ یا سب عدالت میں آئے
استغاثہ دائر کریں. ہمیں مولوی کافر کہتے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں،
وہ استغاثہ لائیں، ہم اس کیس کی پیروی کرتے ہیں. اگر ہم سیت کو رب کو دنیا کا بدترین کافر سب کا ثابت نہ کریں
تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری سزا پھانسی اور گولی. میرے مسلم سامعین، اگر میں سلمان سے نکل گیا تو بات بہت دور نکل جائے گی. ربیع الاول کی مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہونے والی معصوم ذات کو ہدیہ عقیدت پیش کروں. اس ذات نے جنم لے کے کیا کیا؟ آج اس ذات کے میلاد پہ سو رہے لیکن سیرت النبی کے جلسے کو روکا جا رہا ہے. آپ شکر رہیں گے کہ وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے سیرت النبی کے جلسے مت کرو، میلاد النبی مناؤ، سیرت مت مناؤ. کل کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا عبدالستار نیازی کی موجودگی میں اس کے ایک کارندے نے قرارداد پڑھی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جہاں جہاں سیرت النبی کی تقریبیں یا جلسے ہو رہی یہ اس نام سے نہ کیے جائیں، یہ میلاد النبی کے نام سے کیے جائیں. حیرت ہے، چپری میں پانی لے کے ڈوب مرو، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہیں پیغمبر کی زندگی سے چڑھ کیوں آئی؟ سیرت تو نبی کی زندگی کا نام ہے، سیرت النبی کا لفظ آخر تمہارے لیے باعث سے تکلیف کیوں بن گیا کہ تم کہتے سیرت النبی نہ ہو میلاد النبی ہو؟ میں نے جب غور کیے تو مجھے یہ حقیقت نظر آئی ہے کہ جب تک میلاد تھا نصرت کو تکلیف نہیں ہوئی، جب تک میلاد تھا نصرت کے گھر تک ماتم نہیں بچھی، جب تک میلاد تھا نصرت پریشان نہیں ہوا. جس دن سے اس پیدا ہونے والے معصوم بچے کی زندگی شروع ہوئی نصرت کے گھر کو حرام مچ گیا، حقیقت مسلک اور بداسی کو پیغمبر کی سیرت سے تکلیف ہے، میلاد سے تکلیف نہیں ہے، میلاد جننے کا نام ہے، میلاد پیدا ہونے کا نام ہے۔ آپ آقا کا میلاد بیان کریں گے تو یہی کچھ ہوگا، آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، نو ربیع الاول کو پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، عبداللہ کے رخت جگر ہے، سعدیہ حلیمہ کی ہاں رضی اللہ عنہا دودھ پیا ہے، آپ قریشی نسل تھے، مکہ میں رہے، حضرت حلیمہ کی بکریاں چرائیں، میلاد میں یہی کچھ آئے گا۔ آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ نے پرورش چچا کے ہاں حاصل کی، باپ کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا تھا، زیادہ سے زیادہ پیدائش کے حالات یہی کچھ ہے جو بیان کیے جائیں گے۔ یہ حالات جب تک تھے ابو جہل تک بتایا نہیں، جب تک یہ حالات تھے ابھی لاپ کے گھر سب سے ماتم نہیں بچھی، جب تک یہ حالات تھے اتبا سیبا پریشان نہیں ہوئے، جب تک یہ حالات تھے کہیں سے پتھر نہیں آیا، جب تک میلاد تھا، جب تک پیدائش کے واقعات تھے راستہ نہیں روکا گیا۔ اور جس دن 40 برس کے بعد یہی ربیع الاول میں پیدا ہونے والا معصوم بچہ یہ بتوانا شروع کرتا ہے کہ میں کیوں آیا تو پتھروں کی لالچ برس کی گئی۔ میلاد پیدا ہونے کا نام ہے، سیرت اس پیدائش کی غرض بتلانے کا نام ہے۔ بچہ پیدا تو ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ جم تو گیا، جنم تو لے لیا، لیکن کیوں لیا؟ پیدا ہو گئے، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، لوگ پوچھتے کوئی اولاد ہے؟ جی ہے۔ نام کیا ہے؟ فلاں۔ کب پیدا ہوا؟ فلاں تاریخ کو۔ اب کیا کر رہا ہے؟ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ اونچی آواز سے پوچھتے ہیں نا۔ اگر بتلایا جائے سینما جاتا ہے اف توبہ، شراب پیتا ہے توبہ، جنا میں لگا ہوا ہے توبہ، دوست احباب لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ اگر بتلایا جائے ملازمت میں ہے الحمدللہ، حلال کی کمائی ہے الحمدللہ، پانچ وقت کا نمازی ہے الحمدللہ، روزے رکھتے ہیں چاہے ہار کے مہینے میں الحمدللہ، گویا زندگی کے لحاظ سے بچے میں فرق پڑا۔ زندگی بری تھی تو برا تھا، زندگی اچھی تھی تو اچھا تھا۔ جب تک تو پیدائش تھی تب پیدا ہوا، کس دن پیدا ہوا، نام کیا رکھا وہ بتلاتا گیا، پیشانی پہ کوئی بل نہیں آئے۔ جب زندگی کے حالات سامنے آئے تو دوست سے بتایا، زندگی اچھی تھی خوشی کا مظاہرہ کیا، زندگی بری تھی ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح بلا تمثیل اور بلا تصویر سمجھ لیجئے، جب تک آمنہ کے لخت جگر کی میلاد تھی تو کوئی شک پٹایا نہیں، کہیں سے گالی اور تبرہ نہیں ہوا۔ جب اس پیدا ہونے والے نے اپنی پیدائش کی غلط بتلائی ہے، اس دن سے اس کے خلاف محاذ قائم ہو گیا۔ یہ پیدا ہو کے ایک طویل مدت تک اس ماحول میں رہا، کچھ نہیں ہوا، لیکن جب یہ اپنی زندگی بتلاتے اب حالات شروع ہوتے۔ سیرت کا توبہ کیجیے، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کا راستہ روکنے کے لیے اب کافر برادری ایک میٹنگ کرتی ہے اور مطالبہ خود سارے سیرت سے کہ سیرت نہ پھیلائیے۔ توجہ رہے، کیا مطالبہ؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی کسی اعلیٰ خاندان میں کر دی جائے؟ مطالبہ ہے، کر دیتے ہم۔ مسلمین کہتے ہیں میرے آقا کو، آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی کسی اعلیٰ خاندان میں کر دی جائے؟ اگر آپ چاہتے ہم کر دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ سرگرمی روک دیں۔ دوسرے لفظ میں آپ اپنی زندگی کا پروگرام بولیے نا، روک دیں، مطالبہ سیرت روک دیں۔ زندگی آپ کی رک جانی چاہیے، جو کچھ آپ کرنا چاہتے اسی کو تو سیرت کہتے، یہ رک جائے۔ ہم اعلیٰ خاندان میں شادی کرا دیتے، 40 سال گزر گئے، اس معصوم بچے کو اس نے جمال کے لحاظ سے یہ یکتا تھا، ان میں فہم کے لحاظ سے بھی یکتا ہے، امانت و دیانت کے لحاظ سے بھی یکتا ہی رکھتے ہیں، اور اس کے اخلاق و کیریئر کریکٹر کے بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکا۔ لیکن اس کے باوجود پیشکش کیوں آئی؟ آج پیشکش کیوں آئی ہے؟ اس لیے آج آئی کہ آج مشرق لڑکی کا رشتہ اور لڑکی کا لالچ دے کے میرے پیغمبر کی سیرت روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن پیغمبر تیری سیرت و کردار پر لڑکی کے رشتے پہ لات مارتے ہوئے نبوت میں کفر و شرک کے خلاف اپنی جلغار کو برقرار رکھا اور جاری رخ بدلا، رنگ بدلا، اور کہا سونا چاندی لے لیجیے، سرگرمی بند ہو جائے۔ یہ نہیں سلطنت لے لیجیے لیکن جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ مت کہیے پیغمبر قربان تیری عزت کے قربان تیری قربان تیری سچائی و صداقت کے فرمایا سونا چاندی اور رشتے یہ تو آسانی کے ساتھ مہیا کیے جا سکتے ہیں اگر تم آسمان سے سب سے کمر کو اتار لاؤ اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دو پھر کہو کہ میں اپنا پروگرام بدل لوں تب بھی نہیں بدلا جائے گا رستہ رکا اسی آواز سے مشرق سیرت روکنا چاہتا تھا آج صدیوں بعد پھر مطالبہ کھڑا ہوا ہے کہ سیرت نہ ہو میلاد ہو تاکہ ہماری غلط کاریوں پہ کوئی کسی قسم کی کفگن نہ لگ سکے. میرے محترم سامعین سیرت کس کا نام ہے؟ سیرت پیغمبر کے چلنے کا نام ہے, بیٹھنے کا نام ہے, اٹھنے کا نام ہے, سونے اور لیٹنے کا نام ہے, گفتار و رفتار کا نام ہے. سیرت سے وہ سچ پٹائے گا, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو سامی ہے, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو شرابی ہے, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو ڈاکو چور اور اچکتا ہے, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو کلر کا پجاری ہے, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو دلدل اور تاثیہ کو سجدہ کرتے ہیں, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو بداسی ہے, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو مشرک ہے, سیرت سے وہ گھبرائے گا جو ظالم اور ڈکٹیٹر ہے. اور جس نے یہ خرابیاں نہیں وہ سیرت سے گھبرا نہیں سکتا. پیغمبر کی سیرت شرک کا بیڑا غرق کرتی ہے, کفر کے پرخ چڑھاتی ہے, بدعت بے حیائی کا خاتمہ کرتی ہے. اور یہی پیغمبر کی سیرت تھی جس نے عرب کی واسیوں نے قرآن بتا کر دیا, جس نے عرب کی واسیوں نے ایک تہلکہ مچا دیا. یہی سیرت تھی جس نے دماغ بدلے, یہی سیرت تھی جس نے ذہن بدلا, یہی سیرت تھی جس نے دل بدلا, یہی سیرت تھی جس نے آنکھیں بدلی, یہی سیرت تھی جس نے کام بدلے, یہی سیرت تھی جس نے آدمی پکڑا غلط ماحول سے صداقت کے اعلیٰ مقام پہ کھڑا کر دیا, آدمی پکڑا غلط ماحول سے عدالت کے بلند مینارے پہ کھڑا کر دیا, آدمی پکڑا غلط ماحول سے حیا کے بلند مقام پہ کھڑا کر دیا, آدمی پکڑا غلط ماحول سے شراب کے بلند مقامات پہ کھڑا کر دیا, آدمی پکڑا غلط ماحول سے لیکن صاف فطرے کیے کہ خالق کو اعلان کرنا پڑا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آج اس سیرت کے راستے روکے جا رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, ہم عمر دوستوں بزرگوں غفلت کی نیند چھوڑ کے گلی گلی کوچا کوچا پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کو عام کر دو. زندگی باقی, ملاقات باقی, تقریریں باقی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر نادن چرنگی نارتھ کراچی, فون نمبر 0334 34 27 180.